से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
व अला आलिक व اصحابिक या हबीब अल्लाह
व अला आलिक व اصحابिक या हबीब अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے آخری نبی اللہ کے پیارے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम आए नमाज सीखें। क्या नाम है हमारे प्रोग्राम का?
आए नमाज सीखें।
प्यारे बच्चों आप जानते होंगे अपने इस प्रोग्राम में नमाज से मुतालिक बहुत ही मुफीद मालूमात हम सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं। नमाज में पढ़ना क्या है, नमाज में रुकू सुजूद के हवाले से अकामात क्या हैं, और पिछले दिनों तो हमारा बहुत ही अहम टॉपिक चल रहा था और वो टॉपिक था नमाज़े जनाजा से। जी हाँ, वो नमाज़े जनाजा से मुतालिक हमने पिछले एपिसोड के अंदर काफ़ी हद तक बात की थी। नमाज़े जनाजा का प्रैक्टिकल अमली तरीका भी आपके सामने बयान किया गया था, आप भी मौजूद थे। अमली तरीका बयान किया गया था नमाज में अपने तकबीरात कैसे कहनी है, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं और नमाज में पढ़ना क्या क्या है, नमाज़े जनाजा में नियत क्या करनी है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हमने नमाज़े जनाजा से मुतालिक सीखी थी। आज भी नमाज़े जनाजा से मुतालिक कुछ अहम तरीन बातें आपसे करनी है। नमाज़े जनाजा में नाबालिग जो बच्चे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं उनकी नमाज़े जनाजा कैसे पढ़नी है और उनकी नमाज़े जनाजा में दुआ कौन सी पढ़ी जाएगी, इन बच्चों के जहनों में भी कन्फ्यूजन है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके भी जवाबात हासिल करें ताकि आप लोगों को पहुंचा सके कुछ अहम और बुनियादी मालूमात। तो चलिए चलते हैं आज के सवालात की तरफ।
यूसुफ भाई मेरा आपसे ये सवाल है, नमाज जनाजा पढ़ने की कोई फजीलत भी है?
भाई नमाज जनाजा पढ़ने का तो बहुत सवाब है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से ईमान का तकाजा समझकर और सवाब के लिए घर से चले यानी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए और नमाज जनाजा पढ़े और दफन तक साथ रहे तो अल्लाह ताला उसको दो किरात अजर अता फरमाता है। किरात समझते हैं? नहीं समझते। किरात का मतलब है ओहद पहाड़, जो मदीने शरीफ में बहुत बड़ा पहाड़ है, मदीने शरीफ में ना दो ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है। और अगर दफन तक साथ नहीं रहा बल्कि नमाज जनाजा पढ़कर वापस आ गया तो एक ओहद पहाड़ के बराबर उसको एक किरात उसको सवाब अता फरमाता है। और एक और रिवायत में आता है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसको सबसे पहला तोहफा ये मिलता है कि उसको ये खुशखबरी दी जाती है कि जिन लोगों ने तुम्हारा जनाजा पढ़ा था अल्लाह पाक ने उन सब की बख्शिश फरमा दी है।
सुभान अल्लाह। इस वही मेरा आपसे ये सवाल है कि जनाजे को कंधा देने का क्या तरीका है?
बड़ा अहम सवाल है आपका कि जनाजे को कंधा कैसे दें। कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके से दे रहे होते हैं। इसका जो तरीका बयान किया गया है ना वो ये है कि जब जनाजा लेकर आया जा रहा होता है ना, आपने देखा होगा जनाजे को जब लेकर आते हैं नमाज जनाजा, देखा है आप लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ के या नमाज जनाजा के लिए जाते हुए मैयत को कंधा देते हैं, ठीक है। अब उसको कंधा देने का जो तरीका बयान किया गया है ना वो ये है कि सबसे पहले लेकर पता कैसे चलते हैं, यानी मैयत का जो चेहरा है ना जो सर है वो आगे की तरफ होगा, ठीक है, और पीछे की तरफ उसके पाँव होंगे, सही है। जब आप आगे जनाजे को लेकर जा रहे हो ना यूं लेकर जा रहे हैं तो इसका सर यहाँ पर होगा और پاؤں یہاں پر ہوں گے، سر اس کا یہاں پر ہوگا، پیر یہاں پر ہوں گے، ایسے جنازے کو لے کر جایا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا سیدھا کندھا میت کے سیدھے کندھے کو، ویسے تو آپ لوگ چھوٹے ہیں تو عام طور پر آپ لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہوگا، بڑے لوگ ہی دیتے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میت کے سیدھے کندھے کو آپ کا سیدھا کندھا رکھیں، ٹھیک ہے؟ دس قدم چلے یوں، اس کے بعد پیچھے کی طرف آ جائیں اور سیدھے پاؤں کی طرف آ جائیں، اور سیدھے پاؤں کی طرف اپنے سیدھے کندھے کے نیچے اس کا جو پاؤں والی سائڈ ہوگی وہ سائڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دس قدم آپ نے شروع میں چلنے ہیں، جب آپ میت کی کندھے والی سائڈ کو کندھا دے رہے ہو گے نا تو کتنے قدم چلنے ہیں؟ دس قدم۔ جب آپ پیچھے آ جاؤ گے پیر والی سائڈ پر تو وہاں پر بھی کتنے قدم چلیں گے؟ دس قدم۔ اس کے بعد آپ میت کی لیفٹ سائڈ پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو میت کا لیفٹ ہینڈ ہے نا، میت کے لیفٹ ہینڈ پر آ جائیں گے اور اپنا جو آپ کا الٹا کندھا ہے، اب آپ الٹے کندھے پر اس کو جو ہے اس کے الٹے کندھے کو اپنے الٹے کندھے کے اوپر اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پیچھے آ جائیں گے اور پاؤں والی جو سائڈ ہے نا اس کو پھر اپنے الٹے کندھے پر لے کر آپ چلیں گے۔ یہاں پر بھی کتنے کتنے قدم چلنا ہے؟ دس دس قدم چلنے ہیں، تو ٹوٹل کتنے قدم آپ چلیں گے؟ چالیس قدم چلیں گے، ٹھیک
ہے؟ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کندھا دیتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے؟
ہاں ہاں بالکل، دیکھیں آپ جب جنازے کے ساتھ چلیں تو کتنے قدم چلیں آپ؟ چالیس قدم چلے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جس سے ممکن ہو سکے، جس سے بند پڑے تو اس کو یہ ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے، رش زیادہ ہو اور چالیس قدم نہیں چل سکے تو کیا کرے؟
ہاں یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پتہ لوگ ایک مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی دو دو قدم چلیں، دو دو قدم چلیں، دو دو قدم چلیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ دس دس قدم چلیں یہ کہنا چاہیے۔ اچھا رش زیادہ ہوتا ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ دس قدم پورے نہیں چل پاتے تو آپ کسی سے لڑنا شروع نہیں کر دیں گے، بھائی مجھے دس قدم پورے چلنے دو، ٹھیک ہے؟ اب وہ نہیں موقع دے رہے تو آپ اس کو دھکا دیں، اب یہ ایسا بھی نہیں کرنا نا، بلکہ آپ دیکھیں جتنا قدم چل سکتے ہیں، دس قدم اگر چل سکتے ہیں اٹس اوکے، اگر نہیں چل سکتے تو جتنے قدم چل لیے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن زور زبردستی نہیں کریں کہ میں نے چالیس پورے کرنے ہی ہیں، ہاں جس کے لیے آسانی ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔
یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوتے تو کیا ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی؟
نہیں، نماز جنازہ مسلمان کی پڑھی جائے گی۔ کس کی پڑھی جائے گی؟ ہاں، غیر مسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ تو نماز جنازہ میں اس کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا، تو اب کافر کی، غیر مسلم کی تو مغفرت ہے ہی نہیں، ہے نا؟ غیر مسلم کی تو مغفرت نہیں ہوگی، تو مسلمان کی ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمان ہی کی بخشش ہو سکتی ہے۔
یوسف بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، جنازے کو دفن کرنے جا رہے ہوتے ہیں، قبروں پر چڑھ چڑھ کے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے؟
دیکھیں یہ تو بہت ہوتا ہے نا، پیارے بچوں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، بچے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں، جب آپ قبرستان جائیں نا تو قبر کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، قبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں، قبر میں شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں، قبر کو جمپ کر کے جانا اس کی بھی اجازت نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، قبر کے پاس آگ نہ جلائیں، اور جب دفن کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو سارے لوگ قبروں کے اوپر چڑھ چڑھ کر نہ جائیں، بلکہ جن کو بھی جانے کی ضرورت ہے وہ اپنا راستہ بنا کر جائیں، لیکن قبروں کے اوپر چڑھنا، ان کے اوپر جمپنگ کرنا، ان بعض لوگوں کو دیکھا ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں قبروں سے، ہے نا، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اسی لیے قبر کے اوپر بیٹھنے کی، چڑھنے کی، اس کے اوپر جمپ کرنے کی، اسے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔
یوسف بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، نماز جنازہ میں کتنی صفحے بنانی چاہیے؟
دیکھیں نماز جنازہ میں تین صفحے ہونی چاہیے، کوشش کریں کم از کم تین صفحے ہوں، اگر دو دو بندے بھی ہیں نا تو دو دو بندے ایک ایک صف بنا کر کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ دو آدمی ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، دو دوسری میں اور دو تیسری. کیونکہ یہ جو تین صفحے بنائی جاتی ہے نا, اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں, جس آدمی کی نماز جنازہ میں تین صفحے ہوں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ فائدہ ہے نا. تو یا تو تین بنائیں, اچھا اگر رش زیادہ ہے تین بنائیں, پانچ بنائیں, سات بنائیں, نو بنائیں, گیارہ بنائیں, اس طرح سے صفحیں بنائیں اگر رش زیادہ ہے, ورنہ کم از کم تین صفحیں ضرور بنانی چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ویسے تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس میں پتہ ہے کون سی صف افضل ہوتی ہے. جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں مسجد میں, تو یہ کون سی صف افضل ہوتی ہے اس میں؟ پہلی صف. لیکن نماز جنازہ میں یہ ہے کہ سب سے آخری صف افضل ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ میں سب سے آخری صف افضل ہوتی ہے, اور عام نمازوں میں سب سے پہلی صف افضل ہوتی ہے.
یوسف بھائی, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کی بھی نماز جنازہ ہوگی؟
دیکھیں, یاد رکھیں کہ نماز جنازہ جو ہے نا, وہ ہمیشہ زندہ کی پڑھی جاتی ہے. مطلب زندہ کی پڑھی جانے سے مطلب زندگی میں نہیں پڑھیں گے. جیسے آپ زندہ ہیں تو آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہاں, زندہ کا اگر انتقال ہو گیا پھر اس کی نماز جنازہ, ٹھیک ہے؟ تو لیکن یاد رکھیں کہ اس کے لیے زندہ ہونا شرط ہے, بھلے سیکنڈ کے لیے بھی ہو. اگر وہ پیدا ہونے کے بعد, اگر کسی بچے کا پیدا ہونے کے فوراً بعد انتقال ہوا, یعنی وہ دو چار سیکنڈ بھی زندہ رہا اور اس کے بعد انتقال ہوا اس کا, اب اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس نے سانس ہی نہیں لی, وہ پیدا ہوا اس نے سانس ہی نہیں لی اور وہ پیدا ہی مردہ حالت میں ہوا ہے, تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ
نہیں
پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور جو زندہ ہو کر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کو غسل بھی دیں گے اور اس کو دفن بھی کریں گے, ٹھیک ہے؟
یوسف بھائی, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر پلین کریش ہو جائے اور اس کی باڈی نہ ملے تو اس کی بھی نماز جنازہ ہو جائے گی؟
آدمی کی باڈی اگر نہیں ملی نا تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ نماز جنازے کے لیے جنازہ ہونا شرط ہے. پھر اس کی تفصیل ہے کہ کتنے باڈی کے کتنے پارٹس مل گئے تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں, یہ بہت ڈیٹیل ہے. بٹ لیکن یہ کہ اس کی باڈی ہی نہیں ہے, بالکل کریش ہو گیا پلین یا کوئی اس طرح کا حادثہ ہو گیا ہے کہ اس کی باڈی مل نہیں رہی ہے, تو پھر جب تک باڈی نہیں ہے تو ود آؤٹ باڈی نماز جنازہ نہیں ہو.
یوسف بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ بھائی, جب کسی نقصان کی خبر ملے, کسی کے انتقال کی خبر ملے, یا کوئی بھی آپ کو ایکس وائی زیڈ نقصان کی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا, کوئی زخمی ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے, سنت بھی ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے, انا للہ, ہم سب اللہ کے ہیں, و انا الیہ راجعون, اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت بھی پڑھتے ہیں, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی اور آپ کو حادثہ صدمے کی خبر ملے تو اس وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں.
یوسف بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیا دعا ہے؟
دیکھیں, ہم نے پچھلے پروگرام میں تو آپ کو بتائی تھی جو بالغ یعنی بڑے لوگ انتقال کر جائیں تو ان کی نماز جنازہ ہم جو ہے کیا پڑھیں گے, وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی, اللہم اغفر لی حینا و مجیتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ہے بڑے لوگوں کی نماز جنازہ میں پڑھنے کی دعا. اچھا, جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھنی ہے, یہ تھوڑی مختلف ہے بڑوں سے, ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی جو لڑکی ہے اس کی الگ دعا ہے اور لڑکے کی الگ دعا ہے, یعنی دعا تو ایک ہی ہے لیکن تھوڑے تھوڑے الفاظ کا اس میں فرق ہے, ٹھیک ہے؟ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں, جو آپ نے چھوٹے بچوں کی نماز جنازے میں دعا پڑھنی ہے اس کو غور سے سنیں. آپ یہاں پر لکھی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں, وہ دعا یہ ہے, اللہم اجعلہ لنا فرتاً واجعلہ لنا اجراً وزخراً واجعلہ لنا شافعاً ومشفعاً. یہ ہے چھوٹے نابالغ بچے کی دعا, لڑکے کی دعا, ٹھیک ہے؟ اب لڑکی کی دعا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ اجعل ہو پڑھتے تھے، اجعل ہا آ جائے گا یہاں پر۔ یہ دعا بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دعا آپ یوں پڑھیں گے، اللہم اجعل ہا لنا فرتا واجعل ہا لنا اجرا وزخرا واجعل ہا لنا شافعتا ومشفعا، شافعتا ومشفعا۔ تو یہ جو تا ہے نا اس کا اضافہ کیا جائے گا اور ہو کی جگہ ہا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ ہے نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی دعا، اور یہاں پر بھی آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے جیسے ہم نے آپ کو بڑوں کی نماز جنازہ سے متعلق بتایا تھا کہ اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کیا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے تو کوشش کریں یاد کریں، اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا یہ والی دعا پڑھ لیں، تو نماز جنازہ بہرحال ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں، دو فرض، اگر آپ نے وہ دو فرض ادا کر لیے نماز جنازہ ہو جائے گی۔ پہلا فرض کیا تھا؟
قیام۔
دوسرا فرض کیا تھا؟ چار تکبیریں کہنا۔ اگر آپ نے یہ دو فرض ادا کر لیے آپ کی نماز جنازہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے
یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال، جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اذان کیوں دیتے ہیں؟
مردے کو دفنانے کے بعد اذان کیوں دیتے ہیں؟ بہت اہم ترین بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد اذان دیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو شیطان اس کو وہاں بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو وسوسہ ڈال کے کنفیوز کرتا ہے کہ وہ قبر کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے نا تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے نا وہاں تک شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان کو دور کرنے کے لیے، دوسری بات یہ کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اذان کے مختلف موقع بیان کیے گئے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی نا لیکن اذان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یوں ہی مصیبت کے وقت بھی اذان کہنی چاہیے، جیسے آپ نے مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا امیر علیہ سنت نے یہ ترغیب دلائی نا، کیوں؟ کیونکہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے تو اب اس کی وجہ سے وبا ہے، مصیبت ہے، اس کو بھگانے کے لیے بھی اذان دیتے ہیں۔ تو اب مردے کے اوپر بھی بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے نا، اس کو قبر میں رکھا گیا، دنیا سے قبر میں چلا گیا، اس مصیبت میں آسانی کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ ویسے مقدس کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کلمہ شہادت ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو اگر ہم یہ اذان کر لیتے ہیں تو اس سے مردے کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس آپ اگر اذان کہتے ہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے آج کا پروگرام آئے نماز سیکھے دیکھا، اس میں ہم نے کوشش کی کہ نماز جنازہ سے متعلق جو اہم ترین مسائل ہوتے ہیں، عام مسائل ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اللہ پاک ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سے دل بائے گی تم کو جنت نماز۔